بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے درمیان کئی اہم اور حیرت انگیز واقعات ہوئے ہیں. آج اس چیپٹر کے اندر میں آپ کو انہی واقعات میں سے دو واقعات سنانا چاہتا ہوں. ان میں سے پہلا واقعہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے شروع ہوتا ہے، جس میں شامل افراد اصحاب کہف کہلاتے ہیں، یعنی کہ غار کے لوگ. اس کی تفصیل سے پہلے میں آپ کے سامنے اس واقعے کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں. اس واقعے میں چند نوجوانوں کا ذکر ہے جو اپنے دور کے کافر بادشاہ سے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں جا چکے تھے، جہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ 309 سال تک سوئے رہے. اس دوران ان پر سورج کی شعائیں بھی پڑتی رہیں، وہ کروٹیں بھی بدلتے رہے، اور ان کا کتا بھی غار کے دہانے پاؤں پھیلائے بیٹھا رہا. اور قرآن پاک کے الفاظ کے مطابق یہ ایک ہیبت ناک منظر تھا. البتہ جب 309 سال کے بعد وہ بیدار ہوئے تو انہیں لگا کہ شاید وہ کچھ دیر ہی سوئے ہیں، لہٰذا ان میں سے ایک آدمی اپنے چاندی کے سکے لے کر بازار کھانا لینے کے لیے گیا. البتہ بازار پہنچنے پر اس کے پاس اتنے پرانے سکے دیکھ کر لوگ ان کے راز اور ان کے حالات سے واقف ہو گئے. اور یہاں سے اس چیپٹر کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے تو ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ کس زمانے کا واقعہ ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان ہی کیوں کیا گیا ہے. اصحاب کہف والا واقعہ ایگزیکٹلی کس وقت پیش آیا، یہ بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن تفاسیر کے مطابق یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک رومن بادشاہ کے زمانے میں پیش آیا تھا، اور قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے 3 سوالات تھے. ہوا یوں کہ قریش نے مکہ کے یہودیوں کے پاس ایک ڈیلیگیشن بھیجا کہ تم ہمیں کچھ ایسی باتیں بتاؤ کہ ہم ان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائیں. اس پر یہودیوں نے انہیں 3 سوالات بتائے کہ ان سے روح کے متعلق پوچھو، ان سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، اور ان سے اصحاب کہف کے حوالے سے بھی سوال کرو. اور اس چیپٹر کے اندر میں یہودیوں کے 3rd سوال اور اس کے جواب کے بارے میں لکھ رہا ہوں. اصحاب کہف کا واقعہ 9 زبانوں اور 200 سے زائد مذہبی لٹریچرز میں ملتا ہے، اور مدینہ کے یہودیوں کے پاس اس واقعے کا ثبوت دراصل جیکب آف سیرگ نامی ایک راہب کی لکھی ہوئی کتابیں تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 120 سال پہلے گزرا تھا. اور اس پوائنٹ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی کا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان نہ صرف اصحاب کہف کی تعداد پر اختلاف تھا، بلکہ وہ کتنا سال سوئے رہے اس پر بھی، اور وہ غار کس ملک میں ہے اس پر بھی اختلاف تھا. نجران کے عیسائی کہتے تھے کہ وہ غار ریڈ سی کے پاس وادی ایلا میں تھا، جہاں کوئی طور بھی ہے. کوئی کہتا کہ وہ غار نینوا میں ہے، نینوا جو کہ 2 دریاؤں کے درمیان کی سرزمین عراق کے شہر موصل کا پرانا نام ہے. کوئی روم کا کہتا اور کوئی بلکان سٹیٹس کا، مثلا البینیا، بوسنیا، بلغیریا، کوسوو، رومینیا یا سربیا وغیرہ. اور اس واقعے پر میری ریسرچ سننے کے ساتھ ساتھ آپ سورہ کہف بھی کھولے رکھیں تاکہ آپ کو وہ الفاظ سمجھنے میں آسانی ہو جن کا اس چیپٹر میں ذکر ہونے والا ہے. سورہ کہف کی 9 آیت سے پڑھنا شروع کریں، جہاں سے اصحاب کہف کا تعارف دراصل ایک سوال سے شروع ہوتا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ اور یہ تعارف 2 بڑے ہی خاص الفاظ کے ساتھ ہو رہا ہے، اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم. کہف تو غار کو کہتے ہیں، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن رقیم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے کہ میں تمام قرآن پاک جانتا ہوں سوائے 3 الفاظ کے، اور وہ 3 الفاظ ہیں حنان، آواح اور رقیم. مجھے نہیں علم کہ رقیم کس چیز کا نام ہے. آپ کی آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ حنان سورہ مریم کا ایک لفظ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. آواح سورہ توبہ کا لفظ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاصیت تھی. اور رقیم سورہ کہف کا لفظ ہے کہ جو اصحاب کہف کے لیے استعمال ہوا ہے. میرے پاس موجود قرآن پاک میں رقیم کا ترجمہ قطبے والے لکھا ہوا ہے، اب رقیم کہہ لیں، کتبہ کہہ لیں یا تختی کہہ لیں، اس لفظ کی ایک ٹیکنیکل ٹرانسلیشن بھی ہے، یعنی ایک ایسا ٹیکسٹ کہ جو نمبرنگ کے ساتھ لکھا گیا ہو. مثلا جیسے ہم لکھتے ہیں نمبر ون اور پھر اس کے آگے کوئی بات، پھر اس کے نیچے نمبر ٹو اور پھر اس کے آگے کوئی بات، اس طرح اور اسی لفظ سے پھر رقم اور مرقوم جیسے لفظ بھی نکلے ہیں. تفاسیر میں آتا ہے کہ اصحاب کہف کے نام پر نام ایک کتبے پر لکھ کر غار کے باہر لٹکائے گئے تھے، اس کی وجہ سے انہیں اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں. یہ بالکل ممکن ہے. لیکن میں آپ کو 1607 کے بیلجیم کا بھی ایک واقعہ سناتا ہوں. 16ویں صدی کے بیلجیم میں اس دور کے مورخین اور بڑے بڑے فلالوجسٹس، یعنی زبانوں، لٹریری ٹیکسٹ اور تاریخی ریکارڈز کے ایکسپرٹس نے ایک ادارہ بنایا تھا جس کا نام برسلز سوسائٹی آف اسکالرس تھا. یہ ادارہ پچھلے 415 سالوں سے عیسائیت کی تاریخ کے بڑے بڑے ناموں کا ریکارڈز اکٹھا کر رہا ہے. ان کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ 1970 میں 16 سال کی محنت سے انہوں نے عربی، لیٹن، آرامیک، ایتھوپین اور کوپٹک، یعنی انشنٹ ایجپشن لینگویجز میں مختلف مذہبی نسخے اکٹھے کیے اور ایک کیٹلاگ بنایا تھا جسے ببلیوٹھیکا ہاجیوگرافیکا اورینٹالس کہتے ہیں. اس کیٹلاگ میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے حالات باقاعدہ نمبرنگ کے ساتھ مرقوم ہیں. اب آپ رقیم کے لفظ کو اصحاب کہف کے زمانے کا کوئی کتبہ سمجھ لیں یا پھر آج کے یورپ کی سب سے معزز لائبریری کا ایک کیٹلاگ سمجھ لیں، دونوں صورتوں اور دونوں زبانوں میں قرآن پاک کا یہ لفظ بالکل پرفیکٹ بیٹھتا ہے. انفیکٹ یہ وہ لفظ ہیں جس سے نہ صرف اصحاب کہف بلکہ اہل کتاب کا 2000 سال پرانا ریکارڈ بھی ایڈریس ہو جاتا ہے. اب اگلا سوال کہ وہ غار ہے کدھر؟ کچھ کہتے ہیں کہ وہ موجودہ عراق کے شہر موصل کے پاس ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وادی ایلہ میں کوہ طور کے پاس ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اردن میں عمان کے قریب ہے، کچھ آذربائیجان کا نام لیتے ہیں. ترکی کا ایک شہر سلجوق بھی اصحاب کہف کی غار ہونے کے حوالے سے مشہور ہے، اور ایک قابل ذکر سائٹ ترکی ہی میں افسین نامی ایک شہر ہے جہاں ایک رومن بادشاہ جسٹینین نے خود بھی وزٹ کیا تھا اور پھر وہ تحفے کے طور پر اپنے ساتھ سنگ مرمر کی محرابیں بھی لایا تھا جو آج بھی وہاں اصحاب کہف کلیے میں، یعنی مسجد اصحاب کہف میں موجود ہیں. پھر ایک مشہور ماننا یہ بھی ہے کہ وہ غار ترکی میں ازمیر شہر کے قریب افیسس کے مقام پر ہے، اور ایسا ماننے کی وجہ دراصل 6ویں صدی کا ایک مینیسکرپٹ ہے جسے ایک راہب تھیوڈوسس نے لکھا تھا. اس مینیسکرپٹ کا نام کوڈیکس ویڈیکانس 6018 ہے، جس کی ایک دستاویز ہے ڈی سی ٹو ٹیرائی سانگ پہ، یعنی ارض مقدس کا سفر نامہ. اس کتاب میں بہت سے راستوں، جگہوں اور انجیل کے بتائے گئے بہت سے مقامات کا ذکر ہے جس میں اصحاب کہف کی غار کا تذکرہ بھی ہے، لیکن اس جگہ پر اصحاب کہف کا غار ہونا مشکل ہے کیونکہ جس وجہ سے اس جگہ کو اصحاب کہف کا غار سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ صلیبی جنگوں کے دوران افیسس سے چند ہڈیوں کو اصحاب کہف کی ہڈیاں سمجھ کر فرانس کے شہر مارسائے بھیجا گیا تھا، لیکن بعد میں افیسس سے کھدائی کے دوران اور بھی کئی سو قبریں ملی تھیں، یعنی وہ ہڈیاں اصحاب کہف کی نہیں تھی بلکہ کسی قوم کے بہت بڑے سکیل پر ہوئے قتل و غارت کی طرف اشارہ کرتی تھی. سورہ کہف کی 13ویں آیت میں اصحاب کہف کے متعلق قرآن پاک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم آپ کو یہ واقعہ بالکل سچ بتائیں گے کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے بادشاہ کے کفر پر مجبور کیے جانے کی وجہ سے اپنا شہر چھوڑ کر غار میں چلے گئے تھے. اور یہاں سے میں آپ کو ایک بادشاہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 250 سال بعد گزرا. ڈیکیس نام کا ایک شخص، اس شخص نے وقت کے بادشاہ فلپ سے ویرونا کے نام کے مقام پر ایک لڑائی کی جو اس وقت سربیا کے ملک میں ایک جگہ تھی. اس شخص نے بادشاہ کا قتل کیا اور خود روم کا بادشاہ بن گیا. یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ وہ روم آج کا روم نہیں تھا کہ جو اٹلی کے اندر ایک چھوٹا سا شہر ہے، بلکہ وہ روم سلطنت روما یا رومن امپائر والا روم ہوا کرتا تھا جس کے زیر حکم آج کے 46 ممالک آتے تھے. تقریباً تمام یورپ اور ترکی کے کچھ حصے پر پھیلی ہوئی ایک سلطنت. اس بادشاہ ڈیکیس نے رومن امپائر میں رومن پولیتھیزم، یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کی عبادت کا نظام رائج کیا ہوا تھا، ایک ایسا نظام جس میں دیویوں اور دیوتاؤں کی عبادت ہوتی تھی. اور ان کے سب سے بڑے دیوتا کا نام اپولو تھا۔ لیکن ڈیکیوس بالخصوص عیسائیوں کے ساتھ اپنی نفرت کی وجہ سے بھی مشہور تھا، لہٰذا اس نے بڑے پیمانے پر عیسائیوں کی نسل کشی شروع کر دی۔ آپ اس کی طاقت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ اس نے اپنے وقت کے سب سے بڑے عیسائی راہب پوپ فیبین کا بھی قتل کروا دیا تھا، جس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ انفیکٹ یہ وہ واحد بادشاہ ہے جسے عیسائی لٹریچر میں دیٹ فیئرس ٹائرنٹ، یعنی وہ خونخوار ظالم کہہ کر بلایا گیا ہے۔ بادشاہ ڈیکیوس کا خونی دور 2 سال تک رہا، اور پھر آخر اس کا قتل آج کے پولینڈ اور ناروے سے آئے جنگجو لڑاکوں کے ہاتھوں ہوا تھا، جنہیں گوتس کہتے ہیں۔ اس کے قتل کی باقاعدہ خوشی منائی گئی تھی، اور ہر ایک کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا کہ ڈیکیوس کا دور پرانا ہوا، یہاں تک کہ ایران جیسے دور دراز کے ملک میں بھی ڈیکیوس کے قتل کی خوشی منائی گئی۔ لیکن ایران اور عرب میں ڈیکیوس کے نام میں ایک ویریشن آئی، اور اس کا نام ڈیکیوس سے دقیانوس ہو گیا۔ انفیکٹ یہ وہ لفظ ہیں جو آج بھی پاکستان کے اندر اسی کانٹیکسٹ میں زیر استعمال ہے کہ دقیانوس کا دور ختم ہوا، دقیانوس کے دور کی باتیں مت کرو، یعنی اس دور کی باتیں کہ جو اب ختم ہو چکا ہے۔ اب دقیانوس کے متعلق میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ پچھلی صدی میں مصر کے ایک شہر البہنسا میں کھدائی کے دوران 4 حکم نامے ملے تھے، جنہیں سن 250 میں جاری کیا گیا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 250 سال بعد اس بادشاہ کے زمانے میں، اور ان حکم ناموں پر اسی بادشاہ دقیانوس کے دستخط تھے، جنہیں میں آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ سلطنت کے رہائشی اپنے علاقوں اور اپنے مختص کیے گئے دنوں میں قاضی کے سامنے قربانی کیا کریں گے۔ انہیں ان کی قربانی پر ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا، جو روما کے خداؤں، روما کے بادشاہ اور قربانی کے دوران موجود قاضی کے ساتھ وفاداری کی علامت ہوگا۔ سلطنت کے رہائشی اس قربانی میں سے خود بھی کھائیں گے اور قاضی کو بھی دیں گے۔ آپ نے یہ حکم نامہ غور سے سنا، بادشاہ دقیانوس نہ صرف سلطنت کے رہائشیوں کو اپولو کی عبادت پر مجبور کر رہا تھا، بلکہ دیوتاؤں کے لیے، پھر اپنے لیے، اور پھر قاضی کے نام پر کی گئی ایک حرام قربانی میں سے کھانے کا بھی حکم دے رہا تھا۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سورہ کہف کی 19ویں آیت پڑھیں، جہاں اصحاب کہف کے بیدار ہونے اور پھر کھانا منگوانے کی خواہش کا ذکر ہے۔ لیکن وہ اپنے آدمی کو بھیجتے ہوئے اسے صرف کھانا لانے کا نہیں کہتے، بلکہ اچھی طرح دیکھ بھال کر پاک کھانا لانے کا کہتے ہیں، یعنی ایسا کھانا جو کفر سے پاک ہو، حلال ہو، قرآن کے الفاظ کے مطابق زکی ہو۔ میں نہیں جانتا کہ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں، لیکن اٹ میکس پرفیکٹ سینس کہ جس سلطنت میں کھانا خداؤں، بادشاہوں اور قاضیوں کے نام پر ملتا ہو، وہاں اصحاب کہف کا اچھی طرح دیکھ بھال کر پاک کھانا لانے کی خواہش کرنا بالکل سمجھ میں آتا ہے۔ بادشاہ ڈیکیوس کے کفری عقائد اور اپنی رعایا پر بھی کفر تھوپنے کے ثبوت ہمیں البہنسا سے دریافت ہوئے ان حکم ناموں میں ملتا ہے، بلکہ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ڈیکیوس نے سب سے بڑے عیسائی پادری پوپ فیبین کو بھی قتل کروا دیا تھا، کیونکہ پوپ فیبین نے بادشاہ کے نام پر قربان ہوا کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ کچھ علماء کے مطابق اصحاب کہف کی غار بلکان سٹیٹس میں ہے، اور ان سٹیٹ میں سے چند کے نام بھی میں نے آپ کو بتائے تھے۔ ڈیکیوس بادشاہ ان ہی میں سے ایک سٹیٹ سربیا میں رہا کرتا تھا۔ سربیا وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے 4 بڑے پہاڑی سلسلے ملتے ہیں، جن میں سے 2 سلسلے کارپیتھین ماؤنٹینز اور یورپین ایلپس اپنے اندر دنیا کی بڑی بڑی غاریں رکھتے ہیں، اور ایسی ہی ایک وسیع غار کا ذکر سورہ کہف کی 17ویں آیت میں ہے کہ وہ اس غار کے اندر ایک وسیع، ایک کشادہ جگہ میں ہے، اور سربیا ہی اصحاب کہف کے حوالے سے ایک واضح لوکیشن لگتی ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہاں میں ایک بات مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ کہف کی 19ویں آیت میں ہے کہ تم اپنے میں سے کسی ایک کو کھانا لانے کے لیے بھیجو اور اسے اپنے چاندی کے سکوں میں سے دے دو۔ یہ ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ جب اصحاب کہف اس غار میں گئے تو یقیناً ان کے پاس سن 250 عیسوی کے بادشاہ ڈیکیوس کی کرنسی یعنی چاندی کے سکے تھے، لیکن جب وہ 309 سال بعد بیدار ہوئے اور انہیں لگا کہ شاید وہ دن کا کچھ ہی احساس ہوئے ہیں, تو انہوں نے اپنے پاس موجود چاندی کی کرنسی استعمال کرنے کا سوچا تھا. اور جب انہوں نے بازار میں وہ 300 سال پرانی کرنسی استعمال کرنا چاہی تو بازار والوں پر ان کا راز کھل گیا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس وقت بازار والوں کو کیسا لگا ہوگا. یہ ایسا ہی ہے کہ آج پاکستان میں کسی سپر مارکیٹ میں کوئی شخص اکبر بادشاہ کے زمانے کے رام اور سیتا والے سکے لے کر خریداری کرنے آ جائے, یقیناً اس کے گرد اچانک سے جمگٹا لگ جائے گا کہ کون ہے یہ شخص اور کہاں سے آیا. بلکہ آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اکبر بادشاہ نے واقعی 1604 میں ایسے سکے جاری کیے تھے کہ جن پر ہندو دیوتا رام اور دیوی سیتا کی تصویریں کھدی ہوئی تھیں. ان میں سے 3 سکے آج بھی موجود ہیں. اب میں آپ کو اصحاب کہف کی نیند کے متعلق بتاؤں گا. سورہ کہف کی 11ویں آیت کی طرف آئیں جس کا آغاز ہوتا ہے فضربنا علی اذانہم, یعنی ہم نے ان کے کانوں پر ضرب لگائی. ان الفاظ کے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں. کہیں لکھا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا, کہیں لکھا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر مارا, کہیں صرف اتنا ترجمہ کیا گیا ہے کہ ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا. لیکن صرف ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ اگر مقصد اصحاب کہف پر نیند طاری کرنا تھا تو پھر کانوں پر مارنے کا ذکر کیوں آیا, سر پر مارنے کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ سر پر مارنے سے تو انسان جلدی بے ہوش ہو جاتا ہے, ایک گہری نیند میں چلا جاتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کانوں کا بنیادی فنکشن کیا ہے تو یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ ہم کانوں سے سنتے ہیں. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے, ہم کانوں سے سنتے بھی ہیں, اور ہمارے کانوں کا اندرونی حصہ ہمارے جسم کو بیلنس رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے. تو کیا پھر سننے کا یا آواز کا نیند سے کوئی تعلق ہے؟ چیپٹر کے اس حصے میں میں آپ کو آوازوں کے متعلق چند انتہائی عجیب و غریب اور دلچسپ باتیں بتانے والا ہوں, اور آپ نے غور سے یہ باتیں سننی ہیں کیونکہ اللہ نے چاہا تو اس ڈاکیومنٹری کے اگلے والیوم کے چیپٹرز میں آواز کا بہت اہم کردار ہوگا. آوازوں کی سٹڈی ایکوسٹکس کہلاتی ہے, اور فضربنا علی اذانہم کے الفاظ ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, بلکہ 12 قسم کی آوازوں کی عجیب و غریب صفات پر تحقیق کے دروازے کھول دیتے ہیں, جن میں سے میں آپ کو 5 کے بارے میں بتاؤں گا. سب سے پہلے میں آپ کو کائمیٹکس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ سب سے واضح ثبوت ہے کہ آوازوں کا ہماری فزیکل دنیا پر اثر ہوتا ہے. کائمیٹکس کا لفظ یونانی لفظ کائما سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک لہر. اس کی دریافت دراصل 1945 میں ایک سوئس نیچرل سائنٹسٹ ہانس جینی نے کی تھی. اس نے کہا تھا کہ آوازیں لہروں کی صورت میں سفر کرتی ہیں. یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں, اور کسی بھی آواز کی 1 سیکنڈ میں کتنی لہریں پیدا ہوتی ہیں وہ اس آواز کی فریکوینسی کہلاتی ہے. یہ بھی ہم سبھی جانتے ہیں. اور اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو جب آواز کی یہ لہریں کسی سطح سے ٹکراتی ہیں تو اس سطح میں ہلکی سی وائبریشن یا ارتعاش پیدا ہوتا ہے, اور یہ وائبریشن اس سطح پر پیٹرنز بنانے کی اہلیت رکھتا ہے. لیکن اصل حیرت کی بات یہ نہیں ہے, اصل حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پیٹرنز بالکل بھی رینڈم نہیں ہوتے, بلکہ بہت میننگ فل اور بالکل سیمیٹریکل ہوتے ہیں, اور انفیکٹ بہت خوبصورت ہوتے ہیں. تو کیا آوازیں کسی سطح پر پیٹرنز بنانے کے علاوہ نیند بھی طاری کر سکتی ہیں؟ آپ لوگوں نے وائٹ نوائز کا نام سنا ہوگا. جیسے وائٹ لائٹ دراصل تمام رنگوں کی روشنی سے ملا کر بنتی ہے, ویسے ہی وائٹ نوائز ان تمام فریکوینسیز کو ملا کر بنتا ہے جو انسانی ذہن کو ریلیکس کرتی ہیں, سکون پہنچاتی ہے. اور ہم سب ہی نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی وائٹ نوائز کو ضرور ایکسپیرینس کیا ہے. مثلاً گاؤں میں وقفے وقفے سے آتی چکی کی آواز, یا ہلکی سی گھنٹی کی میٹھی میٹھی آواز, یا بالکل دھیمی سی رفتار میں چلتے پنکھے کی آواز. بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ جو انسان پر غنودگی طاری کر دیتی ہے, جو آوازوں کی ہماری فزیکل دنیا پر پڑتے اثرات کا پہلا ثبوت ہے. میری جنریشن کے جتنے بھی لوگ یہ چیپٹر سن رہے ہیں تقریباً ان سبھی نے ساؤنڈ تھراپی کے بارے میں سن رکھا ہوگا کہ آواز کو استعمال کرتے ہوئے ذہن کو کیسے ریلیکس کیا جاتا ہے. اور جو لوگ میوزک انڈسٹری سے منسلک ہیں وہ بائنورل بیٹس کی ٹرم سے بھی ضرور واقف ہوں گے. یہ وہ ٹیکنیک ہے جس میں دو مختلف فریکوینسیز کو ملا کر ایک ڈیلٹا اسٹیٹ بنائی جاتی ہے جو ایک نارمل انسان کو گہری نیند سلا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے، کہ جو آوازوں کے ہماری فزیکل دنیا پر پڑتے اثرات کا دوسرا ثبوت ہے۔ لیکن ایک منظر تو یقیناً آپ سب نے کسی نہ کسی فلم میں دیکھ رکھا ہوگا جس میں آواز کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے شیشے کا گلاس توڑا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گلاس کیوں ٹوٹتا ہے؟ دنیا کی ہر شے، ہر ایک شے ایک غیر محسوس انداز میں وائبریٹ کر رہی ہے، اور یہ بات بساتے خود ایک بہت خوبصورت راز ہے۔ لیکن فی الوقت صرف اتنا سمجھ لیں کہ دنیا کی ہر شے کی طرح گلاس کی بھی ایک نیچرل فریکوینسی ہے جس پر وہ بالکل آہستہ آہستہ وائبریٹ کر رہا ہے۔ جب بھی اس گلاس سے کوئی ایسی آواز ٹکرائے گی جس کی فریکوینسی اس شیشے کے گلاس کی فریکوینسی سے میچ کر جائے گی، تو ٹھیک اسی وقت گلاس اتنی زور سے وائبریٹ کرے گا کہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ چیز ریزونینس کہلاتی ہے، اور آوازوں کے فزیکل دنیا پر پڑتے اثرات کا تیسرا ثبوت ہے۔ لیکن ایکوسٹکس میں سب سے پرسرار فریکوینسی شاید 528 ہرٹز ہے۔ اسے میجک فریکوینسی بھی کہتے ہیں، جادوئی فریکوینسی۔ ہمالیہ کے پہاڑوں میں رہنے والے سادھو اور بھکشو ایک عرصے سے پیتل کے برتن پر پیتل کا چمچ ایک خاص انداز میں مار کر ایسی مسحور کن 528 ہرٹز کی فریکوینسی پیدا کرتے ہیں جو انسومینیا یعنی نیند نہ آنے والے کی بیماری والے مریضوں کے لیے علاج کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ البتہ آوازوں کے سبھی اثرات اتنے سحر انگیز نہیں ہوتے۔ ایران کے دو ڈاکٹرز توحید بابائی اور غلام حسین ریاضی، جو تہران یونیورسٹی کے بایو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے پروفیسرز ہیں، انہوں نے 2017 میں ایک ریسرچ پیپر شائع کیا تھا کہ 528 ہرٹز کی فریکوینسی انسانی ڈی این اے کو ریپیئر تک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن اگر اسے کسی دوسری فریکوینسی کے ساتھ ملا دیا جائے، لیٹس سے 741 ہرٹز کے ساتھ، تو ایسی تکلیف دہ آواز پیدا ہوگی کہ وہ دماغ کے 95% حصے کو مکمل طور پر شٹ ڈاؤن کر دے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آوازیں ہماری فزیکل دنیا پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کانوں پر درب لگائی تو بہت ممکن ہے کہ انہوں نے کسی ایسی فریکوینسی کی آواز کو سنا ہو جس نے انہیں 309 سال تک سلائے رکھا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اتنے عرصے تک سوئے رہنا ممکن بھی ہے؟ ایکچولی ممکن ہے، لیکن جس طریقے پر اصحاب کہف سوئے رہے وہ طریقہ بائیو کیمسٹری اسٹڈیز کی معراج سمجھا جانا چاہیے، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں۔ آپ سب نے کبھی ہائبرنیشن کے متعلق سنا ہے؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بعض مخلوقات میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہائبرنیشن کا عمل عموماً سردیوں میں ہوتا ہے، جب کوئی جاندار سخت سردی اور خوراک کی کمی سے بچنے کے لیے خود کو ایک گہری نیند میں لے جاتا ہے۔ ویسے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سا جاندار سب سے زیادہ لمبے عرصے تک نیند میں رہتا ہے، لیکن ابھی تک سب سے طویل نیند گلس گلس نامی ایک جانور کی ریکارڈ کی گئی ہے جو 11 مہینے تک سویا رہا تھا۔ ہائبرنیشن کے دوران اس جاندار کے جسم کا ٹمپریچر 32 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ گر جاتا ہے، جس کا آسان الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ اس کے جسم کا ٹمپریچر تقریباً برف جیسا ہو جاتا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن 95% تک آہستہ یا مدھم ہو جاتی ہے، سانس کی رفتار انتہائی سست، اور میٹابولزم یعنی جسم کے اندر ہونے والے کیمیکل ریئیکشنز بہت ہی دھیمے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت وہ جاندار تقریباً وقت میں ایک تھمی ہوئی ایک سسپینڈڈ اسٹیٹ میں ہوتا ہے۔ لیکن ایسی حالت میں بھی اس کے جسم کے اندر تھرموجینیسس نامی ایک پروسیس تھوڑی تھوڑی حرارت پیدا کرتا رہتا ہے، تاکہ اس کا دل اور اس کا دماغ بالکل ہی جم نہ جائیں، فریز نہ ہو جائیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہائبرنیشن کے دوران آرکٹک میں پائی جانے والی ایک گلہری اس کے جسم کا ٹمپریچر -3 ڈگری یعنی برف سے بھی زیادہ نیچے چلا جاتا ہے۔ وہ گلہری اس وقت جمی ہوئی ہوتی ہے، لیکن تھرموجینیسس کی وجہ سے اس کے سر کا ٹمپریچر پھر بھی برف سے اوپر ہی رہتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کسی بھی جاندار کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس کے جسم کا ٹمپریچر بن جاتا ہے۔ سورہ کہف کی 17 آیت پر آئیں، جہاں اصحاب کہف پر سے سورج کے ایک خاص انداز میں گزرنے کا ذکر ہے۔ کہ نہ وہ ان پر ہمیشہ رہتا ہے اور نہ وہ ان سے ہمیشہ چھپتا ہے۔ سورج کے ذریعے اصحاب کہف کے جسم کا ٹمپریچر نہ صرف ریگولیٹ ہو رہا تھا بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر انسان کو سورج کی روشنی نہ ملے تو اس کا دماغ ایک خاص قسم کا ہارمون بنانا بند کر دیتا ہے جسے ہم سیروٹونن کہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ دماغی خلل کی بیماری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ کے مطابق سورج کی کمی سے ہڈیوں کی بیماری آسٹیوپروسس، کینسر، کئی قسم کے انفیکشنز اور دل کی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں، اور اگر ہم سورج کی طرف سے اوور ایکسپوجر کا شکار ہو جائیں، یعنی اگر سورج زیادہ دیر تک ہمارے جسم پر رہے، تو اس صورت میں بھی جسم کی اندرونی لیئرز تک سورج کی الٹرا وائلٹ شعائیں پہنچتی رہتی ہیں، جس سے سکن سیلز خراب یا ڈیمیج ہو کر کینسر کا خطرہ پیدا کر دیتے ہیں۔ سورہ کہف کی 18ویں آیت کہ اگر تم انہیں دیکھو تو تمہیں یوں لگے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بھی بدلتے ہیں۔ تو کیا اصحاب کہف کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یا وہ اس طرح سے اپنی پلکیں جھپکا رہے ہیں کہ ان کے جاگنے کا گمان ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ لاتعداد جاندار ایسے ہیں کہ جو آنکھیں کھول کر سوتے ہیں، مثلا ایمازون مینٹیس، ساؤتھ امریکن سی لائن، پینگوئنز اور گھڑیال وغیرہ، اور ان کی سب سے بڑی وجہ سیلف پروٹیکشن، یعنی کہ خطرہ آتا دیکھ کر وہ چوکنے ہو جانا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پلکوں کا جھپکنا بھی انسانی آنکھ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مثلا ایک نارمل انسان ہر گھنٹے 900 سے 1200 مرتبہ اور پورے دن میں 15 سے 20 ہزار مرتبہ اپنی پلکیں جھپک رہا ہے، اور اگر وہ پلکیں جھپکنا بند کر دے تو اس کی آنکھ کا کارنیا سوج جائے گا، آنکھیں خشک ہو جائیں گی، اور ان میں پڑنے والی گرد و غبار سے آنکھوں میں شدید قسم کا انفیکشن پیدا ہو جائے گا، اور سوئے ہوئے ان لوگوں کی شاید انہی کھلی اور جھپکتی آنکھوں کی وجہ سے اس آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ اگر تم انہیں دیکھتے تو دہشت سے بھاگ کھڑے ہوتے، اور کروٹوں کے دائیں بائیں بدلنے کی وجہ میرے خیال میں آپ سبھی پہلے سے جانتے ہوں گے کہ اگر انسان ایک ہی پوزیشن میں ضرورت سے زیادہ دیر تک لیٹا رہے تو نہ صرف اس کے جسم میں خون کا بہاؤ یعنی اس کا بلڈ فلو ڈسٹرب ہوگا بلکہ اس کا جسم بیڈ سورس کا بھی شکار ہو جائے گا، لہٰذا اصحاب کہف کی کروٹیں بھی بدلتی جاتی رہی۔ میں نے آپ کو ہائبرنیشن کے دوران ٹمپریچر کے مسئلے کے بارے میں بتایا، آنکھوں کے مسئلے کے بارے میں بتایا، لیکن انسان کے جسم کے ساتھ اور بھی کئی معاملات ہوتے ہیں، مثلا ناخنوں کا بڑھنا، بالوں کا بڑھنا یا پیشاب وغیرہ کا آنا۔ 2011 اور 2016 میں ناروے کی انلینڈ یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز کی ڈاکٹر الینا ایونز نے پہلی مرتبہ بڑے جانوروں کی ہائبرنیشن پر ریسرچ کی تھی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ریچھ کی ہائبرنیشن پر ڈیٹا اکٹھا کیا تھا۔ ریچھ ہر سال سردیوں کے مہینوں میں 5 سے 7 مہینے تک ہائبرنیٹ کرتے ہیں، اور ڈاکٹر الینا کی ریسرچ سے کچھ بڑی حیرت انگیز باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات کہ ہائبرنیشن کے دوران ریچھ کا جسم اپنے پروٹینز اور پیشاب کو ریسائیکل کر لیتا ہے، جس سے وہ پٹھوں کی ایک بیماری مسل ایٹروفی کا شکار نہیں ہوتے، اس سے ان کا بون میس بھی کم نہیں ہوتا ورنہ وہ آسٹیوپوروسس کا شکار ہو جائے۔ پھر ہائبرنیشن کے دوران ریچھ کا جسم اپنے اندر چند ضروری امینو ایسڈز اور ایسے جینز کو ریگولیٹ کر لیتا ہے کہ جو پٹھوں کو سکڑنے اور ضائع ہونے سے محفوظ کر لیتے ہیں، یعنی آسان الفاظ میں نیند کے اس عرصے میں جانداروں کی گروتھ ڈیولپمنٹ تقریباً رک جاتی ہے، جس سے نہ ان کے ناخن بڑھتے ہیں، نہ ہی ان کے بال بڑھتے ہیں، اور نہ ہی انہیں پیشاب آتا ہے، بلکہ ایک طرح سے وہ وقت میں بالکل سسپینڈڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ سورہ کہف کی 25ویں آیت کے مطابق وہ لوگ اپنے غار میں 309 سال تک رہے۔ اب غور سے سنیے، ڈیکیس کے ٹائم اور اصحاب کہف کی نیند کے 287 سال بعد رومن امپائر کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جسٹینین 1 نامی ایک انصاف پسند عیسائی بادشاہ اقتدار میں آتا ہے، اور بیزنٹین امپائر کی حکمرانی کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن اصحاب کہف کے جاگنے کے لیے حالات ابھی بھی سازگار نہیں ہیں۔ ایران کے بادشاہ نے رومن امپائر پر حملہ کر دیا، لیکن جسٹینین ایک امن پسند بادشاہ تھا اس لیے اس نے 5,500 کلو سونا دے کر ایک امن معاہدہ کر لیا۔ پھر اگلے 13 سال کے دوران اس نے تمام پرانے کفریہ عقائد کا خاتمہ کیا اور نئے قوانین بنوائے جنہیں آج بھی ہم کارپس جیوریس سیولس کے نام سے جانتے ہیں۔ بیزنٹین امپائر اور ترکی میں عیسائیت کا نفاذ کیا، بلکہ ترکی کی ہایا صوفیہ بھی اسی جسٹینین نے بنوائی تھی۔ لیکن ایک اہم بات کہ پرانے احکامات کے ساتھ ساتھ اس نے پرانی کرنسی بھی کینسل کروا دی، اور یہ وہ وقت تھا جب اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو ان کی معجزانہ نیند سے بیدار کیا، اور پھر جب وہ اپنی پرانی کرنسی لے کر بازار میں کھانا لینے کے لیے گئے اور کینسل ہو چکی اس کرنسی کو دیکھ کر بازار والوں پر ان کا راز کھل گیا۔ اس چیپٹر کو لکھتے ہوئے مجھے ہائبرنیشن اور ڈورمینسی کے سبجیکٹ پر بہت زیادہ تحقیق اور محنت کرنی پڑی تھی، لیکن اپنی اسٹڈی کے دوران میری نظر سے ایک جملہ گزرا جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہائبرنیشن میں موجود جانداروں کے جسم ہر کچھ وقفے کے بعد اپنے نارمل ٹمپریچر پر واپس آتے ہیں، جسے بایولوجی کی زبان میں اراؤزل کہتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم کوئی بھی وجہ سمجھنے سے فی الوقت قاصر ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ مکمل ہونے کے بعد سورہ کہف کی 26ویں آیت میں ایک بہت خاص پیغام ہے، ایک فائنل ورڈکٹ۔ وہی دیکھنے والا ہے، وہی سننے والا ہے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات کی خبر گیری سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں کرتا۔ شاید یہ بات سمجھانا تھوڑی مشکل ہو، لیکن یہ پیغام دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ جیسے قرآن پاک مجھ ہی سے تو بات کر رہا ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی فرقان قریشی اصحاب کہف کی ہائبرنیشن کے بارے میں پڑھ رہا ہوگا۔ وہ یہ بھی پڑھے گا کہ ہمیں نہیں پتا جانداروں کے جسم کا ٹمپریچر ایک بہت گہری نیند کے دوران خود ہی کیسے نارمل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یہ بھی پڑھے گا کہ اللہ کی مخلوقات کی سوائے میرے پیارے اللہ کے کوئی اور خبر گیری نہیں کرتا۔